بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. جی، آج یہ ہماری دورۃ القرآن کی ساتویں کلاس ہے، جس میں ہم قرآن مجید میں سورۃ آل عمران میں اور اس کی آیت نمبر 110 سے جو ہے وہ آغاز کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. سورة آل عمران جس کو ہم نے شروع کیا ہوا ہے، یہ سورة کے ابتدائی حصہ جو ہے اس سورت کا جو ابتدائی حصہ ہے وہ عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوا. اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید، اپنی وحدانیت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کی حقیقت کو ان آیات میں بیان فرمایا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ جو لوگ مان لیں گے تو کامیاب ہوں گے، اور اگر نہیں مان سکتے ہیں تو دنیا اور آخرت میں خسارہ پائیں گے. اللہ کے ہاں اگر کوئی دین قابل قبول ہے، کوئی حیثیت رکھتا ہے، تو وہ صرف اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو کوئی اسلام کے علاوہ دین لے کے آئے گا تو وہ ہرگز اس کا قابل قبول نہیں ہوگا. یہ تمام مسائل گزشتہ آیات میں بیان ہوئے، اور آگے اللہ تعالی فرماتے ہیں جس آیت میں ہم پہنچے ہوئے ہیں، اللہ تعالی نے اس سے خطاب فرمایا ہے اس امت کو، اور اس امت کو ایک مقصد جو ہے وہ یاد دلایا ہے. اللہ نے فرمایا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، کہ اے مسلمانوں تم ایک بہترین امت ہو. کنتم خیر امت، یہ کانا یکونو جو ہے یہ ماضی کے معنی میں بھی ہوتا ہے، اور کبھی کبھی اس سے مراد صرف اور صرف کسی چیز کا ہونا مراد لیا جاتا ہے، زمانہ اس میں مراد نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ جیسے اللہ نے فرمایا ہے کہ ان کان اللہ علی کل شیء قدیرا، کہ اللہ تعالی ہر چیز پہ قادر ہے. اس کا کانا کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ ماضی میں اللہ تعالیٰ قادر ہے اور اب نہیں ہے. اسی طرح کن تم خیر امت ان اخرجت للناس کا معنی یہ ہے کہ تم ایک بہترین امت ہو. ایسا نہیں ہے کہ تم بہترین امت تھے اور اب ختم ہو گیا ہے، نہیں، بلکہ تم ایک بہترین امت ہو. اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے، یعنی لوگوں کو، دوسروں کو، اپنے آپ کو بھی، اور جو اس امت سے باہر دوسری امتوں یعنی مسلمان نہیں ہے ان کو ان کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے. تمہارا مشن یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم اچھائی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے منع کرتے رہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم اچھائی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے منع کرتے رہو. وتؤمنون باللہ، اور اللہ پہ ایمان لاتے ہو. عربی گرامر کو اگر کچھ لوگ جانتے ہوں تو ایک عربی گرامر میں ایک کلمہ یا ایک یعنی چیز بولی جاتی ہے کہ الخبر بمعنی الانشاء. خبر بمعنی الانشاء یہ ہوتا ہے کہ جملہ خبریہ ہوتا ہے، لیکن اس جملہ یعنی کسی چیز کی خبر دی جاتی ہے، لیکن اس خبر کے ذریعے اصل میں وہ حکم بھی دیا جا رہا ہوتا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ تم اچھائی کا حکم دیتے ہو اور تم برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پہ ایمان لاتے ہو. اللہ یعنی یہ کام کرتے ہو، یہ جو خبر دی جا رہی ہے یہ حقیقت میں ایک امر ہے. امر ہے کہ اچھائی کا حکم دو، برائیوں سے منع کرو اور اللہ پہ ایمان لاؤ. اور یہاں پر ایک بات بھی سمجھنے کی ہے کہ اس امت کے لیے ایمان سب سے مقدم چیز ہے، پہلے ایمان ہے. یہاں پہ اللہ نے آیت کی ترتیب میں فرمایا کہ تم اچھائی کو حکم دیتے ہو، برائی پہ سے منع کرتے ہو اور اللہ پہ ایمان لاتے ہو. اگرچہ ترتیب اصل مقصود نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ حیثیت میں کام کرنے میں پہلے ایمان ہوتا ہے. تو یہاں پر جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو جو پہلے رکھا گیا ایمان سے، وہ اس لیے کہ یہاں پہ اللہ رب العزت اصل وہ چیز بیان کرنا چاہتے. ایمان میں تو سب کے ساتھ برابر ہو، لیکن اس امت کا جو امتیازی وصف ہے وہ ہے اخریت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یاد رکھنے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے وہ اس امت کے فرائض میں سے ایک بنیادی فریضہ ہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا صرف یہ معنی نہیں ہے کہ میں یہاں آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کر دوں، آپ میری باتوں کو آگے بیان کر دیں تو یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے وہ پورا ہو گیا. نہیں، اصل امر بالمعروف والمنکر یہ ایک ساری زندگی کا ایک مشن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حیثیت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. او لوگو، خبردار، تم میں سے ہر ایک جو ہے وہ نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کے متحتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته. ماں بھی اس فریضے کی ذمہ دار ہے، باپ بھی اس فریضے کا ذمہ دار ہے، بھائی بھی، بہن بھی. انسان کا جہاں تک اس کا بس چلتا ہے اس ایریے میں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے فریضے کو پورا کرنا لازم ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی. لوگوں، جب بھی تم میں سے کوئی انسان برائی دیکھتا ہے تو سب سے پہلے اسے اپنی طاقت سے، بیدی ہی کا معنی یہ ہے کہ طاقت سے. انسان کے پاس کبھی کبھی ایسی طاقت بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی قلم کی طاقت چلا کر آرڈر لکھ کر دے دیتا ہے اور کام ہو جاتا ہے. کبھی اس کے زبان سے آرڈر دینے سے ہی وہ کام پورے ہو جاتے ہیں. تو پہلا مرتبہ یہ ہے کہ انسان طاقت سے، اگر اس کے پاس اختیار ہے، صاحب اختیار ہے، تو ہر برائی کو اپنے آرڈر سے روکنے کی کوشش کرے. نمبر دو، اگر کوئی انسان کے پاس صاحب اختیار نہیں ہے، صاحب پاور نہیں ہے، تو پھر انسان کم از کم اپنی زبان سے اس برائی کو تسلیم نہ کرے، اور زبان سے کم از کم اس کا انکار کرے، کہ یہ نہ کہے کہ لو جی چلو ہم مجبور ہیں تو لہذا چیز بھی اچھی ہو گئی ہے. نہیں، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدی فإن لم یستطع فبلسانی. اور کوئی انسان اگر زبان سے بھی نہیں آواز اٹھا سکتا تو پھر کم از کم برائی کو دل سے برا جانا جائے، دل سے برا جاننا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور صرف دل سے برا جاننا یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہوتا ہے، اس سے نیچے پھر کوئی ایمان نہیں ہے. جب انسان برائی کو برا جاننا دل سے بھی ختم ہو جائے تو سمجھ لیں کہ اب اس انسان کا کیا تعلق رہ گیا ہے ایمان کے ساتھ. کہ ایک انسان برائی کو بھی دل سے برا نہیں جانتا ہے تو یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. آگے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا ہے وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 110 پہ ہی ہم پہنچے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے کتنا بہتر ہوتا، لیکن افسوس یہ ہے کہ اکثر لوگ ان کے فاسق ہیں. اور اس کے بعد آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذَى، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اہل کتاب آپ لوگوں کو اسی طرح کر کے تکلیفیں، یعنی آپ لوگوں کو برا بھلا کہہ کے سازشیں کر کے یہی تکلیفیں پہنچا سکتے ہیں. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارُ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، میدان جنگ میں یہ لوگ تمہارے سامنے نہیں رک سکتے ہیں، میدان جنگ میں یہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، یہ صرف اور صرف سازشیں کرنے کے لیے کافی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسوائی ہے ان پر. ضربت علیہم الذلت اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباؤوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلك بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 112 میں فرمایا کہ ان پر ذلت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈال دی گئی، جہاں کہیں بھی رہے ہمیشہ لوگوں کے سہارے میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ پناہ لے کر ہی رہ سکتے ہیں، ویسے ان پر جو ہے اللہ کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے سب جو ہے وہ لعنت ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، یہ سب کچھ ذلت ان کے لیے اس لیے کی گئی ہے کہ یہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے، انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، ان کی ان زیادتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سب کچھ ان پہ ذلت اور رسوائی مسلط کی گئی. اور آگے اللہ نے فرمایا ہے لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، 113 نمبر آیت میں فرمایا کہ یہ اہل کتاب سب برابر نہیں ہیں، کچھ ہیں ان میں سے جو اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، دن رات کی گھڑیوں میں اٹھ کر جو ہے وہ تلاوت کرتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے ہیں جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، آخرت پہ ایمان لاتے ہیں، اچھائی کو حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں. وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور یہی لوگ جو ہیں وہ نیکوکار لوگ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں فرمایا ہے کہ اہل کتاب کے وہ لوگ جو اپنے نبیوں پہ ایمان لائے ہوں اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے تو ان کے لیے دوہرا اجر ہوگا، ان کے لیے جو ہے وہ دوہرا اجر ہوگا. اور اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 115 میں فرمایا وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا، کوئی بھی یہ لوگ نیک عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ناقدری نہیں کی جاتی ہے. واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ متقین کو جو ہے وہ جاننے والا ہے. اور آگے آیات میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو فرمایا کہ اے کافروں، یہ دنیا کے مال اولاد اللہ تعالیٰ سے تمہیں کبھی نہیں بچا سکتے ہیں. یہ مت سمجھو کہ ہمارے پاس مال ہیں، اولاد ہے اور ہم جو ہیں وہ بچ جائیں گے. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ جو ہیں وہ رہیں گے. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آیت نمبر 117 میں یہ چیز بیان فرمائی ہے کہ ان کافروں کے اعمال اس طرح ہیں جیسے کہ ایک تیز آندھی جب چلتی ہے تو وہ ساری کھیتی کو اور سب کچھ کو جو ہے جس طرح اڑا لے جاتی ہے، اسی طرح ان کے جو اعمال یعنی دنیا میں انہوں نے اپنی طرف سے جو پاور اور طاقت جمع کی ہوئی ہے وہ کوئی حیثیت اللہ کے ہاں نہیں رکھے گی. وما ظلمهم الله، اور اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا ہے، ولیکن انفسهم یظلمون، لیکن خود یہ اپنی جانوں پہ جو ہے وہ ظلم کرتے ہیں. اس سے آگے آیت نمبر 118 میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، کہ اے ایمان والو اپنے علاوہ جو دوسرے ہیں یعنی جو غیر مسلم ہیں انہیں خفیہ طور پہ اپنے دوست مت بنا کے رکھو، انہیں جو ہے وہ خفیہ طور پہ مت بن اپنا دوست بنا کے رکھو، جہاں کہیں تمہیں نقصان دینے کی جگہ آئے گی تو وہاں وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. لا یألونکم خوالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواههم، ان کے زبان سے اور ان کے باتوں سے ان کی دشمنی ظاہر ہوتی ہے، اور جو وہ اپنے دلوں میں تمہارے خلاف چھپائے ہوئے ہیں وہ کہیں اس سے بڑا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات تمہارے لیے بیان کی ہیں، اگر تم عقل رکھنے والے ہو تو اس سے ضرور سمجھ جاؤ گے. افسوس ہے مسلمانوں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی واضح آیات میں ہمیں حالات سے آگاہ کیا ہوا ہے، لیکن مسلمان ان آیات کو پھر بھی نہیں سمجھتے ہیں. ہا انتم اولئک تحبونہم ولا یحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلی واذا لقوکم قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. آگے آیت نمبر 119 میں فرمایا کہ یہ تم ہو، ایک تم جو ہو ان سے محبت کا اظہار کرتے ہو، حالانکہ وہ تم سے محبت کا اظہار نہیں کرتے ہیں، تم جو ہے اس کتاب کو مانتے ہو پوری طرح، اور وہ لوگ جب تمہیں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہارے ساتھ چلیں گے، ہم بھی ایمان لاتے ہیں، اور جب وہ تم سے علیحدہ ہوتے ہیں کافر تو اپنی انگلیوں کو جا کے چباتے ہیں اور کاٹتے ہیں غصے میں آ کر کہ یہ مسلمان کیوں آگے بڑھ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا قل موتوا بغیظکم، کہ اے کافرو اپنے غضب اپنے غیظ میں اور غصے میں مر جاؤ تم، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ سینوں کو سب کچھ جو ہے وہ جانتا ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی اچھائی آتی ہے تو وہ انہیں اچھی نہیں لگتی ہے، اور جب تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے تو اس پہ وہ خوش ہوتے ہیں، جب تمہارے پاس کوئی مصیبت آتی ہے تو اس پہ وہ خوش ہوتے ہیں. اور اللہ نے ایک اصول ضابطہ مومنوں کو دے دیا، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ اے مسلمانوں جب تک تم صبر کرتے رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو، یہ دو کام تم کر لو، دو کام تم کر لو، صبر اور تقوی، یہ اصل چیز ہے اپنے اندر پیدا کرنے کی، یہ تم پیدا کر لو، لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی کوئی سازش تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ تعالیٰ اس سب کچھ کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی اللہ کے وہ کنٹرول میں ہیں سب کچھ جو وہ کر رہے ہیں. اس کے بعد ولی آیات میں سورۃ آل عمران کے آیت نمبر 121 سے اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر پہ ایک تبصرہ فرمایا ہے. جنگ بدر کو کئی لحاظ سے اسلام میں اہمیت حاصل ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ پہلی جنگ تھی اسلام اور کفر کی، بغیر کسی تیاری کے کی گئی تھی، اور کفار کو اس میں بہت بڑا نقصان پہنچا تھا کہ ان کے بڑے سردار اوپر سے لے کے نیچے تک 70 جو ہے وہ ان کے مارے گئے تھے، اور دوسری طرف مسلمان جو ہیں اللہ نے انہیں کامیابی دی، تھوڑے سے مسلمان بہت بڑے لشکر پہ غالب آ گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں کی ایسی مدد کی تھی کہ اللہ کی مدد وہ آنکھوں سے نظر آ رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں تبصرہ فرمایا ہے اس جنگ بدر پہ، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب آپ صبح صبح گھر سے گئے تھے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، آپ مسلمانوں کو جنگ میں ان کے مورچوں کو باقاعدہ بتا رہے تھے، یہ جگہ جو ہے یہ جو ہے، یعنی آپ ان کو ان کے لڑائی کی جگہ بتا رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ عفواً معذرتاً، یہ آیات جو ہیں یہ اس میں جنگ بدر کے بارے میں نہیں ہیں، بلکہ یہاں پہ یہ آیات شروع میں جنگے، یعنی جو ابھی آیت آئی ہے گزری ہے، یہ آیت جنگے احد کے بارے میں ہے اصل میں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ کیونکہ جنگ احد میں ایسا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب گئے تو ظاہر ہے کہ مدینہ میں آ کے ایک تیسرا گروہ منافقین کا بھی شروع ہو گیا تھا، کہ اسلام کی شان و شوکت کو دیکھ کر کچھ کافر بھی اپنے آپ کو مسلمان ہونا ظاہر کرنے لگ گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب احد کی طرف آئے تو انہیں منافقوں کو بھی ساتھ آنا پڑا، اور عبداللہ بن ابی کی قیادت میں ایک جماعت منافقوں کی جب پیچھے ہٹی تو مسلمانوں میں سے بھی ایک جماعت جو ہے وہ پیچھے جانے لگے تھی۔ اللہ نے اسی پہ فرمایا کہ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما، اللہ ہی ان کا جو ہے وہ ولی ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ پہ مومنوں کو جو ہے صرف اللہ پہ ہی توکل کرنا چاہیے۔ جب جنگ احد کا تبصرہ شروع ہوا ہے تو ساتھ ہی اللہ نے بدر کو یاد کروا دیا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اللہ نے تمہاری بدر میں ایسی مدد کی تھی کہ جب تم بہت زیادہ کمزور تھے، بہت زیادہ جو ہے وہ ایسی حالت میں تھے کہ بڑی کمزوری کی حالت میں تھے، جب وہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس وقت تمہاری مدد کر سکتا ہے تو جنگ احد میں کیوں نہیں کر سکتا تھا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کر سکو۔ یاد رکھ لیں کہ جنگ احد جو ہے اس میں بظاہر مسلمانوں کو لگتا تھا کہ شکست ہوئی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں تھا، یہ ایک مسلمانوں کے لیے امتحان تھا۔ اگر مسلمانوں کو ہمیشہ 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 ہی کامیابی ملتی رہتی اور مسلمان جو ہے وہ ایک کہ جی یہ تو ہمیشہ غالب ہی آئیں گے جس حالت میں بھی ہوں، تو اس طرح کر کے صحیح اور غلط کی پہچان ہونا ممکن نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جنگ احد میں مسلمانوں کو ایک جو ہے وہ جھنجھوڑا ہے، ایک جو ہے انہیں جو ہے وہ پرکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش میں دے کے یہ کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات سے تھوڑا سا منہ پھیر لو گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ تم سے ہٹ جائے گی، اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے وہ نہیں رہے گی۔ اللہ نے فرمایا ہے آگے والی آیات میں اس مدد کا تذکرہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مدد جو ہے وہ آئی تھی اس کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر میں مدد کی تھی اس پر بھی جو ہے وہ تبصرہ فرمایا ہے۔ جنگ احد کا ابتدا ہوئی ہے اور ساتھ ہی جنگ بدر کا جو ہے وہ تذکرہ اس طرح چھڑ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ تمہاری بدر میں ایسے مدد کر سکتا ہے وہ جنگ احد میں تمہاری کیوں نہیں مدد کر سکتا تھا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور آگے فرمایا اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ رَبُّكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزِلِينَ بَلَى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو اس جنگ میں یہ فرما رہے تھے کہ تمہارا رب کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے 3,000 فرشتوں کو نازل فرمائے، پھر اس مدد کو اور بڑھا دیا اور فرمایا کہ تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد جو ہے وہ 5,000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا. اور آگے فرمایا کہ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ. یہ سب کچھ اللہ نے جو فرشتوں کی مدد فرمائی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو اطمینان دینا چاہتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ تمہیں دلوں میں اطمینان دینا چاہتا ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہ فرشتوں کا محتاج ہے. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. اصل مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے. یہ فرشتوں کی تعداد 3,000 ہے 5,000 ہے، یہ صرف اور صرف تمہاری تسلی کے لیے تھا. إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. اور اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے مدد ہوتی ہے، اس لیے ہوتی ہے لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتهم فینقلبوا خاسرین، کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی جماعت کو جو ہے وہ انہیں کاٹ دے، انہیں ذلیل کر دے اور ذلیل ہو کر جو ہے واپس لوٹیں. اللہ تعالیٰ کی مدد اس لیے آئی تھی. اور آگے اللہ تعالیٰ نے یہ جو تبصرہ ہے جنگ بدر کا ایک ضمناً ہو گیا، اور بات چل رہی ہے جنگ احد کے بارے میں. اور آگے کی آیت میں، آیت نمبر 128 میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرف اشارہ فرما دیا، لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ. جنگ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے ساتھ موجود تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ شہید ہو رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے لیے بد دعا کی، بد دعا کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اس وقت نازل فرما دی کہ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، اور زخمی ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں کے حق میں جب بد دعا کرنے لگے تو تب اللہ نے اس بارے میں یہ آیات نازل فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کسی انسان کا جنتی یا جہنمی ہونا یہ اللہ کے پاس اختیار ہے، یہ تمہارے پاس نہیں ہے. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ. اللہ تعالیٰ جو چاہے جیسے کر سکتا ہے، اللہ اگر وہ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ بھی قبول کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لے یا انہیں عذاب دے دے، یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، وہ ظالم ہیں یقیناً، لیکن اختیار جو ہے وہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. اور ایک روایت اس آیت کے بارے میں یہ بھی موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جو ہے ایک جگہ پہ دھوکے سے قتل کر دیا گیا تھا. 70 صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دھوکے سے جا کر شہید کر دیا گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ان کا نام لے کے ان کے خلاف بد دعا کرتے رہے، اور اس پر یہ اللہ تعالیٰ کی آیات، یہ آیت نازل ہوئی کہ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ. کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصل جو عذاب، جزا یا سزا کا اختیار ہے وہ اصل مالک اللہ ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کی توبہ قبول کر لے، اور جسے چاہے اسے عذاب دے دے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اختیار اللہ کے پاس ہے، وہ اختیار جو ہے وہ اصل اللہ کے پاس، اللہ کے پاس. یعنی انسان جو ہے وہ اپنے لیے تو بچاؤ کی دعا کرے، لیکن اس طرح کر کے کہ اللہ فلاں کو جہنم میں ڈال دے، فلاں جو ہے اس کا نام لے کے اس کو جو ہے وہ برباد کر دے، یہ انسان اس سے بچنا چاہیے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان قبائل، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے جو ہے لوگ مسلمان ہو جائیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو انہیں جو ہے وہ یعنی ان کی توبہ قبول فرما لے، کافروں کو بھی ان کا نام زدگی کر کے یہ کہنا، یعنی کافر کافر ہو کے تو کہنا صحیح ہوتا ہے، لیکن کافر کو ایک عالم کے طور پہ تذکرہ کر کے کہ اللہ فلاں کو یہ کر دے، ہاں اگر اس کی طرف سے مسلمانوں کو نقصان پہنچ رہا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قنوت نازلہ میں ان مشرکوں اور کافروں کا نام لے کے بد دعا کرتے تھے جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے تھے. لیکن بئر معونہ کا جو واقعہ تھا جس میں 70 صحابہ کو شہید کیا گیا تھا، یہ اس کے طور پہ یہ آیات نازل ہوئی تھی. اگر کوئی ایک خاص معین کافر مسلمانوں کو نقصان پہنچاتا ہو تو اس کا نام لے کے بد دعا کی جا سکتی ہے، عمومی طور پہ جو ہے نام لیے بغیر تو انسان دعا کر سکتا ہے، لیکن نام زدگی کر کے کسی کے لیے بربادی کی دعا کرنا یہ صحیح نہیں ہوتا ہے. اور اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی کے پاس اختیار سب کچھ ہے، وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالی زمین و آسمان کا مالک ہے، جسے چاہے معاف کرتا ہے، جسے چاہے عذاب دیتا ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. اس تھوڑے سے تبصرے کے بعد دوبارہ آیات ایک بار پھر جو ہے اسے سود سے منع کرتی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو اس سود سے اپنے آپ کو بچا لو، سود سے کہ وہ جو بڑھ چڑھ کے آگے سے آگے سود کے اوپر پھر سود لگتا رہتا ہے، اس طرح کر کے بچ جاؤ. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا سود جائز ہے، سود تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اضعافا مضاعفا ہو یا تھوڑا ہو، ہر طرح ہی حرام ہے. لیکن اس دور میں سود کے اوپر سود بڑھتا جاتا تھا، تو اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم اس لعنت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو سکو، اور اس آگ سے بچ جاؤ. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اس آگ سے جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تاکہ تم پہ رحم کیا جا سکے، تاکہ تم پہ رحم کیا جا سکے. اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، تھوڑا سا اگرچہ اس کا تعلق جو ہے تھوڑا سا گرامر سے بھی ہے، لیکن اس میں کچھ عقیدہ بھی ہے. یہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، کہ اے ایمان، اے لوگو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. یاد رکھیں کہ اللہ کی حیثیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت میں، جیسے کہ میں نے پیچھے بھی بیان کر دیا کہ ایمان لانے میں ان کے مرتبے میں بہت بڑا فرق ہے، اللہ تعالی کے مرتبے میں اس کا ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور اس مرتبے میں تھوڑی سی شراکت بھی اللہ کو برداشت نہیں ہے، تھوڑی سی بھی شراکت اللہ کو برداشت نہیں ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ شراکت کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خطیب بتایا گیا کہ یہ بہت اچھا بور لیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جو ہے اپنے سامنے کہا کہ کچھ بیان کرو. اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ حاجہ ہے، جو خطبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اسی خطبے کو جو ہے وہ پڑھنا شروع کیا. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یغفر اللہ من اشہد اللہ، یعنی اس خطبے کو جو ہے وہ پڑھنا شروع کیا، اور آگے چل کے من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله. یہ الفاظ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ اس طرح ہے کہ اس میں یہ الفاظ آتے ہیں، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، جس انسان نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ گمراہ ہوا، وہ برباد ہو گیا. ومن يعص الله ورسوله، اس نے یہ کہہ دیا، ومن يعصهما، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے گا. صرف اس نے کام یہ کیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو ایک ہی پرونون اور ایک ہی ضمیر میں جمع کر دیا، ایک ہی پرونون اور ایک ہی ضمیر میں جمع کر دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بئس الخطیب انت، بئس الخطیب انت، کہ تو نے اللہ اور اللہ کے رسول کو ایک ہی پرونون اور ضمیر میں جمع کر دیا ہے. تو ہمیشہ الگ الگ ضمیر کر کے وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یوں کہنا چاہیے تھا. یہ ہے بندوں کی طرف سے، بندوں کی طرف سے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے جیسے چاہے کر سکتا ہے. اِنَّ اللَّهَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيد، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے معاملات پہ کوئی جو ہے وہ اعتراض نہیں کر سکتا. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ جب اپنی طرف سے کسی چیز کو بیان فرماتا ہے تو جمع کی ضمیر سے، انا انزلنا، یقیناً بے شک ہم نے نازل کیا، بے شک ہم نے نازل کیا، جمع کی ضمیر بولتا ہے اس بات کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو پورا کرنے کے لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اپنے ساتھ اطاعت میں ملایا ہے. اگرچہ قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پہ الگ الگ بھی آیا ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، لیکن کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ رسول کو برابر کے طور پہ اطاعت میں شامل کیا ہے. اطیع اللہ و الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تاکہ تم پر جو ہے وہ رحم کیا جائے. اور آگے آیت نمبر 133 میں فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اس جنت کی طرف جلدی کرو، اب جلدی کرو. سارعوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، سارعوا. اچھا، ایک ہوتا ہے اسرعوا اور ایک ہے سارعوا، اس میں فرق کیا ہے؟ عربی کے اگر اشتقاقات یعنی ورب کو جانا جائے تو سارعو کا معنی یہ ہے کہ ایک دوسرے سے آگے بڑھو، یہ ہے سارعو، ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھو. اور اسرعو کا معنی ہوتا ہے جلدی کرو. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اسرعو الی مغفرت من ربکم، جلدی سے اپنے رب کی مغفرت کی طرف جلدی دوڑ کے آؤ، بلکہ فرمایا سارعو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، جیسے کہ اللہ نے دوسری جگہ پہ فرمایا ہے کہ یہ وہ دین کے کام ہیں جس میں تمہیں ایک دوسرے سے تنافس کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا چاہیے. انسان یہ چاہتا ہے، مومن جو ہے لوگ یہ دیکھتے ہوتے ہیں کہ جی فلاں کے پاس اتنا مال ہے تو میں بھی اس سے آگے بڑھوں، اس نے ایسی گاڑی لے لی تو میں بھی ایسی گاڑی لے کے لوں، اس نے ایسے کپڑے پہنے میں بھی اس سے جو ہے اس طرح کے آگے بڑھوں. عورتیں عموماً ایک دوسری عورت سے کپڑوں میں اور ان چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہیں. اصل بڑھنے کی اور مقابلے کی یہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے سے دین کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے. اور اللہ نے فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، سارعوا، مسارعت، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا یہ مطلوب ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جتنے بھی یہ آیات اور جتنے بھی یہ الفاظ بیان فرمائے ہیں، کہیں نہ کہیں ہر لفظ میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے. یہاں پہ آخرت کا تذکرہ ہے تو فرمایا سارعو، بڑھو آگے. اور سورۃ ملک میں جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کا تذکرہ فرمایا ہے کہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہاں فرمایا فمشو فی مناکبھا، فمشو دنیا طلبی کے لیے چلو پیدل چلو، گویا کہ مشا یمشی سے ہے، چلنے سے ہے. اور جب دین کا تذکرہ آتا ہے تو یہاں فرمایا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اس جنت کی طرف جو ہے وہ جلدی کرو، بھاگو ایک دوسرے سے آگے مغفرت اپنے رب کی طرف سے لینے کے لیے، اور اس جنت کی طرف کہ عرضها السماوات والارض، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے. جنت کی لمبائی کتنی ہے یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور جنت کی چوڑائی کتنی ہے زمین و آسمان. اور یہ جو عرضها السماوات والارض کہا گیا ہے کہ انسان اپنے محاورے میں جب بہت بڑی کوئی چیز بیان کرنا چاہتا ہو تو یہ کرتا ہے کہ یار تم آسمان پہ کہیں چلے گئے ہو، تم آسمان جتنا اوپر چلے گئے ہو. تو یہ ایک محاورہ بن گیا ہے، وگرنہ جنت کی جو چوڑائی ہے وہ بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. فرمایا وہ جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. احادیث میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے آخری جنتی جسے جہنم سے نکالا جائے گا اور جہنم میں جل جل کے وہ کولا ہو چکا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے فرمائے گا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کوئی ایمان ہے اسے بھی جہنم سے نکال لیا جائے، اور وہ جو ہے وہ جہنم سے نکالا جائے گا اور اسے آب حیات میں جو ہے نہلایا جائے گا. نہلایا جانے کے بعد وہ کہے گا اے اللہ مجھے جو ہے وہ یعنی فلاں درخت، صرف اس درخت کے نیچے پہنچا دے، اور کچھ نہیں مانگوں گا. اس آخری جنتی کو اللہ تعالی جہنم کے کنارے اور پھر آگے ایک درخت، اور پھر وہ یہی مطالبہ کرے گا کہ اللہ مجھے جنت کے دروازے تک صرف پہنچا دے اور کچھ نہیں مانگتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے دروازے تک بھی پہنچا دے گا، اور وہ پھر کہے گا کہ اللہ ہم مجھے جنت کے دروازے پہ پہنچا دیا ہے تو مجھے اس میں داخل بھی کر دے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میرے بندے تو ہر دفعہ وعدہ کرتا ہے کہ اور نہیں مانگوں گا، پھر بھی مانگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا تجھے جنت میں داخل کیا، اور دنیا جتنی بڑی دنیا تھی اس سے 10 گنا بڑی تجھے جنت دی ہے. تو اللہ کہے وہ اللہ سے کہے گا کہ اللہ تم رب ہو کے میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، رب ہو کر میرے ساتھ مذاق کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ مسکرائے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی نظر آئے کہ وہ بندہ یہ کہے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے جو سب سے کم ترین جنتی ہوگا اسے جو جنت دی جائے گی اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی. یہ دنیا کتنی بڑی ہے؟ ویسے تو آج کل یہ کوئی اتنی زیادہ بڑی نہیں ہے دنیا، ہم ایک لحاظ سے کہ بڑے قریب سے قریب ہو گئی ہے، لیکن جب سفر کرنے لگتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ تو ایسے لگتا ہے کہ بہت بڑی ہے. لیکن قیامت میں جنتیوں کے جو سفر ہوں گے وہ کوئی ایک گھنٹوں کے محتاج نہیں ہوں گے کہ یہ سفر جو ہے وہ 10 گھنٹوں کا ہے اور یہ 12 گھنٹوں کا. نہیں، جو چاہیں گے اللہ تعالیٰ جہاں چاہیں گے انہیں پہنچا دے گا. لیکن کتنی بڑی جنت دی جائے گی؟ جو سب سے کم تر جنتی ہوگا اسے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جو ہے وہ جنت دی جائے گی. اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے. تو اللہ نے فرمایا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف جلدی کرو جس جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. کون ہے متقین؟ اللہ تعالیٰ نے پھر آگے متقین بتا دیے کہ کون ہے متقین. متقین وہ لوگ ہیں، ویسے تو ہر ایک انسان دعویٰ کر دیتا ہے نا کہ میں متقی ہوں، جی میں نیک ہوں، لیکن وہ کون سے کام ہے جو متقی بننے کے لیے کرنے چاہیے؟ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ متقی ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، فی السراء والضراء، آسانی میں تنگی میں ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، آسانی میں تنگی میں. والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پینے والے ہوتے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دوست رکھتا ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ظاہر ہے کہ دنیا میں انسان ہے، کوئی فرشتہ تو بن نہیں سکتا ہے۔ فرمایا یہ متقی وہ لوگ بھی ہیں، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، جب کبھی ان سے گناہ ہو جائے، جب کبھی کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں۔ فاستغفروا اللہ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، فوراً اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، اور جانتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ اور یہ توبہ کرنے کی نشانی یہ ہے کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اپنے گناہ پہ پھر اصرار نہیں کرتے ہیں کہ چلو جی توبہ کریں پھر گناہ کر لیں گے۔ نہیں، توبہ کا اصول یہ ہے کہ توبہ تب قبول ہوتی ہے جب انسان توبہ کرتے ہوئے یہ عزم کرے کہ اللہ اس گناہ کو دوبارہ نہیں کروں گا، اللہ اس گناہ کو دوبارہ نہیں کروں گا۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان ہونے کے ناطے سے دوبارہ ہو بھی سکتا ہے، لیکن انسان کے اندر عزم یہ ہونا چاہیے کہ میں دوبارہ اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ اللہ نے فرمایا اس طرح کے لوگوں کے لیے اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ جو ہے ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی۔ وجنات تجری من تحتها الانہار، اور وہ جنتیں ہوں گی جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ جو ہے اس میں رہیں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور یہ عمل کرنے والوں کا کتنا ہی اچھا اجر ہے جو رب کی طرف سے انہیں دیا گیا ہے۔ تو یہ ہے ان آیات میں جو متقین بتائے گئے ہیں، یہ ہیں وہ متقین، یہ ہیں جن کے لیے وہ جنت تیار کی گئی ہے، اور اس جنت کی طرف جو ہے وہ جلدی کرو اور بھاگو، جو متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، جن متقین کی یہ صفات ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو جو ہے وہ پیتے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور جب کبھی کہیں گناہ ہو بھی جائے تو فوراً رب کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنے لیے جو ہے مغفرت چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایسے لوگ ہیں، جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 137 میں فرمایا ہے، قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، اللہ نے فرمایا کہ تم سے پہلے بہت سے لوگ گزرے ہیں، بہت سارے واقعات گزرے ہیں، سو جا کے زمین پہ گھوم پھر کے دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوتا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو کچھ ہمارے لیے بیان فرمایا ہے، فرمایا ھذا بیان للناس وھدن وموعظۃ للمتقین، اللہ تعالیٰ نے یہ جو نصیحت کی ہے ہمیں، اس میں لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی، ھذا بیان للناس، لوگوں تمام لوگوں کے لیے جو ہے یہ بیان ہے اور ہدایت اور نصیحت ہے متقین کے لیے۔ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور ہدایت ہے، نصیحت ہے متقین کے لیے۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، کہ اے لوگو، ولا تہنو، تم سست نہ پڑو، غم نہ کھاؤ، انتم الاعلون، تم ہی بلند ہونے والے ہو، دنیا پہ تم غالب ہوگے، یاد رکھو تم لازم غالب ہوگے، لیکن شرط یہ ہے کہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم جو ہے وہ مومن بنو، اگر تم مومن بنو، اگر تم مومن اپنے آپ کو بناؤ تو یاد رکھ لو، ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين۔ اور آگے پھر چونکہ یہ تبصرہ اصل میں جنگ احد پہ ہو رہا ہے، تو جنگ احد کا ضمناً اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو بیان فرمایا۔ اب مسلمان جو ہیں یہ تھوڑے سے غمگین تھے کہ ہمیں اتنے ہمارے صحابہ ساتھی شہید ہوئے ہیں، تو اللہ نے فرمایا ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تم زخم ہوئے ہو، تم اگر زخمی ہوئے ہو تو تمہارے مخالف بھی زخمی ہوئے ہیں. اور یہ جو دنیا کی لڑائیاں ہیں یہ تو اصل میں ایک ڈول ہے, کبھی ادھر جھک گیا کبھی ادھر جھک گیا. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, یہ تو دن ہیں جو لوگوں کے درمیان جو ہے وہ پھرتے رہتے ہیں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا, اور تاکہ اللہ تعالیٰ جان سکے کہ کون ہیں حقیقی مسلمان. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ, اور اللہ تعالیٰ تم میں سے بعض لوگوں کو وہ شہادت کا مقام دے سکے, تمہیں جو ہے وہ شہادت کا مقام دے سکے. وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ, اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ظالموں سے کبھی محبت نہیں کرتا, ظالموں سے اللہ تعالیٰ کبھی انہیں محبت نہیں کرتا ہے. اور تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ وَلْيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ, اور اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر اس لیے تمہیں جو ہے وہ آزمائش میں ڈالتا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور کافروں کو الگ کر سکے. جنگ احد میں یہ کھل کر سامنے آ گیا تھا کہ کون ہے وہ حقیقی مومن اور کون ہے وہ جو منافق ہیں. وَلْيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلْيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. آگے اللہ نے فرمایا أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ, کیا تم سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تک اللہ نے تم میں سے ظاہر نہ کیا ہو کہ کون ہے جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے, کون ہے جو صبر کرنے والے ہیں. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے, پھر تم جو ہے وہ جنت کے مستحق ہو جاؤ گے. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, لوگوں شہادت کو تو تم پہلے سے مانگتے تھے کہ اللہ ہمیں شہادت عطا فرما, یہ اس کا تو تم طلبگار تھے کہ تم شہادت کی آرزو کرتے تھے, اب جب شہادت کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہے تو اسے تسلیم کرو. جس چیز کا تم مانگتے تھے اس چیز کو تم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. فقد رأيتموه وأنتم تنظرون, اور آگے اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو, ایک بہت بڑا ضابطہ, ایک بہت بڑا قانون اور ایک بہت بڑی چیز ہے جو اس سے آگے والی آیت سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 144 میں جو فرمایا ہے, ایک بہت بڑا قانون دیا ہے. فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. لوگو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہی ہیں, کیا اگر وہ فوت ہو جائیں, ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں, کیا اگر وہ فوت ہو جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے تو کیا تم اس دین سے پھر جاؤ گے؟ جنگ احد میں ایسا ہوا تھا کہ ایک افواہ سی پھیل گئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں, کچھ لوگ جو ہے ان کے قدم جو ہے وہ پھسل گئے تھے. اللہ نے اس آیت کو اس موقع پہ نازل فرمایا تھا کہ کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں تو کیا تم جو ہو تم اس دین کو چھوڑ جاؤ گے, ایڑیوں کے بل بدل جاؤ گے؟ اور یاد رکھ لو, وَمَن يَنقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا, اور جب کوئی انسان اپنی ایڑیوں کے بل بدلتا ہے تو وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ, اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو پورا کا پورا بدلہ جو ہے وہ دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تک جو ہے نبوت ملنے کے بعد 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں رہے. 23 سال کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک دن وہ بھی آتا ہے کہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما جاتے ہیں, اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو ہیں وہ ذرا انہیں سنبھلنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. ہر صحابی غم میں نڈھال ہے, غم میں نڈھال ہے ہر صحابی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ اشعار, صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا, او لوگو آج مصیبت کے وہ پہاڑ میرے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں کہ یہی اگر یہ مصیبت اگر دنوں پہ آ جاتی تو دن جو ہے وہ راتوں میں بدل جاتے. صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا. تمام صحابہ حیران ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبی کے دروازے پہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے, جس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ کو مسجد میں جمع فرماتے ہیں اور پھر ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرماتے ہیں, الا من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اور لوگوں خبردار, یہ سن لو جو اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا وہ سن لے کہ اللہ زندہ ہے, قائم ہے, دائم ہے, ہمیشہ رہے گا. وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَات. اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا وہ سن لے کہ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَات, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آ چکی ہے. اور پھر اس آیت کو تلاوت فرماتے ہیں, وما محمد الا رسول, اور محمد اللہ کے رسول ہی ہیں, ان سے پہلے بھی رسول گزرے ہیں, اگر وہ فوت ہو جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل بدل جاؤ گے؟ اور جو انسان بدل جائے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کرے گا, وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے. وَسَيَجْزِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ, اور اللہ تعالیٰ ایسے شکر کرنے والوں کو پورا کا پورا بدلہ عطا کرتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے, جیسے یہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے. اور اس خطبے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام صحابہ کو سنبھال لیا جو ایک بہت بڑی الجھن میں تھے, اس الجھن کا جو ہے وہ حل فرما دیا. اور آگے اللہ نے فرمایا ہے, وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا, کہ ہر جان جو اللہ نے اس کے لیے فوت ہونے کا ٹائم جگہ مقرر کی ہے, اس مقرر شدہ وقت پہ جو اللہ کے پاس لکھا ہوا ہے اس وقت پہ جا کے اس نے سب نے مرنا ہے, اس سے پہلے کوئی جان نہیں مر سکتی ہے مگر اللہ کے حکم سے جو اللہ نے ٹائم مقرر کیا ہوا ہے. اور یہ تو ایک قانون اور ضابطہ ہے, تم عمل کرنے کے اعتبار سے یہ سمجھو, وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ, جو دنیا چاہتے ہیں اللہ انہیں دنیا عطا کر دیتا ہے. اور یہ جو کفار ہیں اللہ نے دنیا کافروں کے لیے بنائی ہے, اس لیے مسلمان ہو کے یہ حسرت کرتے رہنا کہ کافروں کے پاس تو فلاں ہے فلاں ہے اور ہمارے پاس یہ کچھ نہیں ہے, تو یاد رکھو کہ ان کی دنیا ہی جنت ہے. وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا, اور جو کوئی انسان آخرت کا طلبگار ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت سے ضرور حصہ دے گا. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ, اور شکر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ جو ہے وہ پورا پورا جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ دے گا. آگے اللہ نے فرمایا ہے, ایک عام چیز بیان کر دی جنگ احد کے تبصرے کے ساتھ ساتھ, ایک عام چیز بیان کی پہلے انبیاء میں کیا ہوتا تھا. فرمایا, وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. اور لوگو یہ بات سن لو کہ بہت سے نبی پہلے ایسے گزرے ہیں, وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ, کہ جس کے ساتھ اس کے ہم ساتھیوں نے اس کے ہم سفر ساتھیوں نے قتال کیا, وہ نہیں ہوئے کمزور اللہ کے راستے میں, انہیں جو بھی تکلیفیں پہنچی اس پہ کمزور نہیں ہوئے, پیچھے نہیں ہٹے. اور ایسے لوگوں کو, صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. ان کا کہنا اور ان کی دعائیں یہی تھیں جو صبر کرنے والے انبیاء اور ان کے ساتھیوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، ان کی دعائیں یہی تھیں، الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری غلطیاں، ہمارے معاملوں میں جو بھی ہم سے غلطیاں ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے، وثبت اقدامنا اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھ دے، ہمارے قدموں کو ثابت کر دے، وانصرنا على القوم الكافرين، کافر قوم پہ ہمیں مدد عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالی دنیا کا بھی وہ حسن آتاهم الله ثواب الدنيا، دنیا کی بھی نیکیاں انہیں دے دیں، وحسن ثواب الآخرة اور آخرت کے ثواب کا بھی اچھا بدلہ انہیں دے دیا، والله يحب المحسنين، اور اللہ تعالی ایسے نیکوکاروں کو پسند فرماتا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، اگر تم کافروں کے پیچھے لگے رہے تو یہ تمہیں ایڑیوں کے بل بدل دیں گے، تمہیں جو ہے وہ پیچھے پلٹا دیں گے اور تم بہت خسارے میں پڑ جاؤ گے، تمہارا ولی اور دوست اللہ ہے، بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا، کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیا جائے گا بس سبب اس کے جو وہ شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ ایسی چیزوں کو ملاتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے ساتھ نہیں ملایا ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس ٹھکانے اور ان کا وہ ٹھکانہ بہت برا ٹھکانہ ہے ظالموں کے لیے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اے لوگو، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اس آیت میں ایک بہت بڑی چیز پہ تبصرہ کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد میں چند صحابہ کو ایک جگہ پہ فکس تعین کیا تھا کہ تم نے یہاں پر ہی رہنا ہے، تم نے یہاں سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، جو کچھ بھی ہو جائے تم نے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالی نے مدد نازل فرمائی اور جنگ احد میں کافر جو ہے وہ جو ہے قتل کیے جانے لگے، مسلمان غالب ہونے لگے، کافر پیچھے بھاگے، مسلمان ان کے جو ہے وہ کافر جو ہے آگے بھاگے اور مسلمان ان کے پیچھے بھاگنے لگے۔ جب یہ حالات پیدا ہوئے تو جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پہ تعین کیا تھا، انہوں نے یہ سمجھا کہ اب جنگ ختم ہو گئی، کافر بھاگ نکلے ہیں، اب ہمیں جو ہے نیچے اتر کے دوسرے مسلمانوں کی طرح ہمیں بھی مال غنیمت جمع کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے صریح حدیث کے مقابل میں اجتہاد کو کیا، حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جگہ سے نہیں ہٹنا ہے، اور ان لوگوں نے اجتہاد کر کے یہ کہا کہ اب جنگ تو ختم ہو گئی ہے اور اب ہمیں جو ہے دوسروں کے ساتھ چلا جانا چاہیے، اللہ کی مدد رک گئی، کافر پیچھے سے مڑ کے آئے، مسلمان گھیرے میں آئے اور اس طرح کر کے 70 صحابہ جو ہے شہید ہوئے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے وعدہ پورا کیا تھا، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، جب تم انہیں کاٹ رہے تھے یہاں تک کہ تم نے ایک معاملے میں اختلاف کیا، حَتَّى اِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، جب تم نے ایک اس معاملے میں اختلاف کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ میں اختلاف ہوا، کچھ کہنے لگے کہ نیچے چلے جائیں، کچھ کہنے لگے وہیں رکے رہیں، جب یہ اختلاف کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر لی صرف دنیا طلبی کے پیچھے، کچھ مال غنیمت لینے کے لیے،
اللہ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دنیا چاہتے ہیں, کچھ لوگ آخرت کو چاہتے ہیں. جب یہ چیز ہوئی ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم, پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان سے پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمایا جا سکے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے غلطی ہوئی, یقیناً جنگ احد میں ہوئی, لیکن اس غلطی کو میں اور آپ کون ہوتے ہیں اچھالنے والے جب اللہ نے کہہ دیا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ, اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, اور اللہ تعالیٰ مومنوں پہ بہت بڑا فضل کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ مومنوں پہ فضل کرنے والا ہے. اللہ نے فرمایا اِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّن عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اللہ نے اس ان حالات پہ تبصرہ فرمایا کہ وہ وقت بھی یاد کرو جب تم چڑھ رہے تھے, مسلمان جو ہے وہ پیچھے پہاڑی کی طرف دوڑے اوپر چڑھنے لگے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے بلا رہے تھے ان صحابہ کو ادھر آؤ ادھر آؤ, اور ایک موقع ایسا بھی آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد چند صحابہ رہ گئے اور کافروں کے گھیرے میں آ گئے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس پہ زخمی ہوئے, تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں پیچھے سے اللہ کا رسول بلا رہا تھا اور تم جو ہے وہ اوپر بھاگے جا رہے تھے. اِذْ تُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍ لِكَيْ لَا تَحْزَنُونَ, اللہ نے تمہیں غم پر غم پہنچایا تاکہ تمہیں فوت شدہ اس چیز پہ غمگین نہ ہو, اور تمہیں جو تکلیف پہنچی ہے لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَعَلَىٰ مَا أَصَابَكُمْ, اللہ تعالیٰ نے تمہاری یہ آزمائش لی تھی تاکہ جو جرم ہوا ہے اس کو تم سمجھ سکو. اور آگے فرمایا واللہ خبیر بما تعملون, اور اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو سب کو اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة نعاسا یخشا طائفة منکم, اس غم کے بعد اللہ نے تمہارے اوپر امن اور سکون کو نازل فرمایا اور نیند کو نازل فرمایا کہ اے مسلمانوں کا ایک گروہ جنگ میں بھی اسے نیند آ رہی تھی, جنگ میں بھی اسے نیند آ رہی تھی, اللہ نے امن اور سکون نازل فرمایا. وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ, کچھ ایک گروہ ایسا بھی تھا جو اس وقت جاہلیت کی سوچیں سوچ رہا تھا, اور یہ تھے وہ منافق جو یہ کہہ رہے تھے هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ, اچھا جی ہمیں کوئی اختیار ہوتا تو یہ کچھ نہ ہوتا, یعنی ہماری بات مانی ہوتی تو ایسا کبھی نہ ہوتا. منافق یہ چاہتے تھے کہ جنگ احد جو ہے وہ مدینہ کے اندر رہ کے لڑی جائے تاکہ وہ شامل بھی نہ ہوں اور ان کے شامل نہ ہونے کا کسی کو پتہ بھی نہ چلے. وہ یہ چاہتے تھے کہ جنگ جو ہے وہ مدینہ میں رہ کر لڑی جانی چاہیے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے صحابہ کے مشورے کے ساتھ اس کو میدان میں جا کے نکل کے اس جنگ کو لڑا گیا تھا. تو وہ منافق کہہ رہے تھے کہ ہمیں چونکہ کوئی سی چیز کا اختیار ہی نہیں تھا, اگر ہمارے پاس کوئی اختیار ہوتا تو معاملے ایسے نہ ہوتے اور معاملہ کچھ اور ہوتا, معاملہ جو ہے وہ کچھ اور ہوتا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے مرنا لکھا ہوتا ہے وہ وہیں پہ آ کے مرتا ہے. قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم, اگر تم اپنے گھروں میں بھی بند ہو جاتے تو جن کا قتل ہونا مرنا جہاں لکھا ہوا ہے وہ وہیں آ کر جو ہے وہ مرتے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ اس لیے کیا وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ, تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزما سکے. اور واللہ علیم بذات الصدور, اور اللہ تعالیٰ سینوں کو کے اندر جو کچھ ہے اسے سب کچھ کو جو ہے وہ جانتا ہے. آگے اللہ نے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ ان اللہ غفور حلیم. وہ جماعت کچھ مسلمان ایسے تھے جو اس جنگ میں بچارے پیٹ پھیر کے بھاگے تھے, ظاہر حالات ایسے ہوئے, تو اللہ نے فرمایا
کہ کچھ مسلمان بھی ایسے تھے جو بھاگے تھے، شیطان نے انہیں بہکا دیا تھا، اللہ نے انہیں معاف کر دیا. وَلَقَدْ عَفَ اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے اور بردباری کرنے والا ہے. آگے اللہ نے فرمایا ہے، اے ایمان والو، لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. آیت نمبر 156 میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ، تم جو ہے ان لوگوں کی طرح جو ہے وہ کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جب کوئی تمہارے بھائی کہیں زمین پہ سفر کریں یا جہاد پہ نکلیں تو تم یہ کہو کہ اچھا اگر یہ پیچھے رہتے تو کبھی نہ مرتے. نہیں، ایسا کبھی نہ کہا کرو. زندگی اور موت اس اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ سب کو جانتا ہے جو تم کر رہے ہو. یعنی یہ مت کہو کہ اچھا جی وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے. نہیں، وہ جو ہے ایسا نہیں ہے. ولكن اذا قتل ولئن قتلتم في سبيل الله او متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون، اگر تمہیں اللہ کے راستے میں شہادت مل جائے، اللہ کے راستے میں فوت ہو جاؤ، تو یاد رکھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور رحمت جو ہے وہ اس سب کچھ سے جو تم یہاں جمع کرتے ہو، اس سب کچھ سے جو ہے وہ کہیں بہتر ہے. وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اگر تم فوت ہو جاؤ یا تم قتل کر دیے جاؤ یعنی شہید ہو جاؤ تو اللہ کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، آگے اللہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان لوگوں کے لیے نرم دل ہیں، یہ اپنے صحابہ کے لیے. اگر آپ سخت دل ہوتے لن فضوا من حولک، تو یہ آپ کے ارد گرد جو جمع ہے یہ دوڑ جاتے. فاعف عنہم واستغفر لہم، آپ انہیں معاف کر دیجئے، ان کے لیے بخشش طلب کیجئے. وشاورہم فی الامر، اور معاملات میں ان سے مشورہ کیا کریں، مشورہ کیا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود صاحب الرائے ہیں، عقل والے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کا حکم یہ ہے کہ وشاورہم فی الامر، آپ ان سے مشورہ کیا کریں. فاذا عزمت فتوکل علی اللہ، پھر جب عزم ہو جائے کسی چیز پہ، مشاورت کے بعد ایک چیز طے ہو جائے، تو فتوکل علی اللہ، پھر اللہ پہ بھروسہ کریں. ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اور فرمایا آگے اللہ تعالیٰ نے، اِن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اور لوگوں یاد رکھو، جب اللہ کی مدد آئے گی تو تمہیں کوئی مغلوب نہیں کر سکتا ہے. اِن ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، کوئی تمہارے اوپر غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِي، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہیں رسوا کرے تو کوئی تمہیں جو ہے وہ غالب نہیں کر سکتا ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومن اللہ پر ہی بھروسہ کیا کرتے ہیں. اور آگے اللہ نے فرمایا ہے، وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، سمجھانا امت کو ہے، لیکن اس انداز سے اللہ نے خطاب دیا ہے کہ کوئی نبی خیانت نہیں کر سکتا، اور کوئی نبی خیانت نہیں کر سکتا، اور کوئی بھی اگر کوئی خیانت کرے گا تو جو کرے گا وہ قیامت والے دن سب کچھ اسی طرح لے کے آئے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اسے قیامت میں حاضر کر کے دکھائے گا کہ یہ اس نے خیانت کی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جو کچھ اس نے کیا ہوگا وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ پورا پورا کر کے دے گا. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، اور وہ لوگوں یاد رکھ لو جو اللہ کی رضا کے پیچھے لگا، فافا من اتبع رضوان اللہ، وہ اس کی طرح برابر اس طرح نہیں ہو سکتا جو اللہ کا غضب لے کے آتا ہے. اللہ تعالیٰ کے مغضوب لوگوں کے لیے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اس کے مقابل میں جو لوگ اجر اور جو لوگ جو ہے نیک کام کر کے جو اللہ کی رضوان کے پیچھے لگے ہیں، ہم درجات عند اللہ، واللہ بصیر بما یعملون، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں درجات ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ دیکھنے والا اور جاننے والا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 164 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری طرف آنا یہ ہمارے اوپر اللہ کا ایک احسان ہے، یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین، اور یہ بھی اللہ کا ایک احسان ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو ہمی میں سے بنا کے بھیجا، یعنی انسانوں میں سے ہی بنا کے بھیجا، یہ بھی اللہ کا ایک احسان ہے۔ کیونکہ اگر کوئی دوسری مخلوق کے ہوتے تو وہ انسانی ضروریات کو شاید اس طرح نہ سمجھ سکتے جس طرح کے سیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سارے انسان اپنے مرتبے میں برابر تو نہیں ہوتے ہیں، انسانوں کے مختلف مراتب ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کے لیے یہی کہا جا سکتا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن ہے انسانوں میں سے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں میں سے نکال دیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ انسان کو سجدہ کریں، انسان کو سجدہ کریں، تو اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بنانا تھا تو یقیناً انسانوں میں سے بنایا ہے۔ اللہ نے یہاں پہ فرمایا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے مومنوں پہ احسان فرمایا کہ انہی میں سے ایک کو رسول بنا کے بھیجا جو اللہ کی آیات ان پہ تلاوت کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، کتاب انہیں سکھاتا ہے، حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ وہ اس سے پہلے بہت واضح گمراہی میں تھے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا قلتم ان ھذا قل ھو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو کوئی بھی جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ انسان کے اپنے کسی نہ کسی اعمال کا کیا ہوا نتیجہ ہوتا ہے، انسان کے اپنے قل ہوا من عند انفسکم، وہ تمہاری ہی طرف سے ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ ولیعلم المؤمنین، جو بھی تمہیں کوئی نقصان پہنچا تھا وہ اللہ کے علم میں تھا اس جنگ احد میں، جو بھی کوئی تمہیں نقصان پہنچا تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کرنا چاہتا تھا اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر شیطان اور کافر غالب آگے، نہیں، اللہ کے حکم سے ہی ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے کہ کون ہیں ایمان والے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ والله اعلم بما يكتمون۔ اللہ تعالیٰ منافقوں کو جانتا ہے، انہیں جب کہا جاتا ہے کہ آؤ نکلو نکلو جو ہے قتال کی طرف، تو کہتے ہیں اچھا ہمیں اگر پتا ہو کہ لڑائی ہونی ہے تو ہم ضرور آ کے لڑیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ دلوں میں کیا چھپائے ہوئے ہیں، جو زبان سے کہہ رہے ہیں اور دلوں میں کیا کہہ رہے ہیں چھپایا ہوا، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، وہ کفر کے زیادہ قریب ہیں بنسبت ایمان پہ۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اللہ تعالیٰ جو کچھ چھپاتے ہیں سب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ آگے پھر اسی جنگ احد پہ تبصرہ چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الذین قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فدروا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین۔ یہ جو منافق تھے یہ کہتے تھے مسلمانوں کو کہ اگر تم ہماری مات مان لیتے تو تم کبھی اس طرح کر کے وہ جتنے مسلمان شہید ہو گئے وہ نہ ہوتے۔ اللہ نے فرمایا کہ اچھا تم جہاں رہتے ہو یہی تمہیں موت آ جائے تو اسے روک کے دکھاؤ۔ قل فدروا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، اور اللہ نے فرمایا کہ جو فوت ہو گئے اللہ کے راستے میں ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، بل احیاء عند ربهم يرزقون، وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، یرزقون وہاں پہ انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہے وہ اسے زندگی حاصل ہے لیکن دنیا والی زندگی نہیں ہے، دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی زندگی اس کے رب کے ہاں ہے، اس رب کے ہاں جو ہے انہیں جو ہے وہاں پہ رزق دیا جاتا ہے، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم من خلفہم الا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اللہ نے جو انہیں دیا ہے اس پہ جو ہے وہ خوش ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جو کچھ اس میں دیا ہے وہ جو ہے اس پہ جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور وہ جو ہے جو ابھی ان سے پیچھے نہیں پہنچے ہیں ان کے بارے میں جو ہے خوشخبریاں جو ہے وہ لیتے ہیں، اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ ان پر جو ہے وہ کوئی غم اور کوئی خوف نہیں ہوگا، يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کی نعمتوں سے اللہ کے فضل سے وہ خوشخبری لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا ہے۔ جنگ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ 70 صحابہ شہید ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ احد سے واپس مدینہ میں آئے تو بہت تھکے ہوئے، زخموں سے چور تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں خبر پہنچی کہ وہ مکہ والے دوبارہ پلٹ کے آ کر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت دوبارہ نکل کے ان کا مقابلہ کرنا چاہا، صحابہ بھی تھکے ہوئے تھے، زخموں سے چور تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ لبیک کہا، اللہ نے انہی کے بارے میں فرمایا، الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم، جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ لبیک کہا بعد اس کے کہ انہیں بہت سارے زخم پہنچے تھے، بڑے زخمی تھے، تھکاوٹ تھی، تو فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے نیک کاروں کے لیے بہت بڑا جو ہے وہ اجر رکھا ہوا ہے، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، انہیں یہ خبر دی گئی تھی کہ لوگ کفار لشکر پورا دوبارہ جمع کر کے تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو وہ اس پہ ڈرے نہیں ہیں، بلکہ اس پہ ڈرے نہیں، فخشوهم فزادهم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ گیا اور انہوں نے یہی کہا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور اللہ ہی ہمارا کارساز ہے، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور اللہ ہی ہمارا کارساز ہے، تو اللہ کی نعمت کے ساتھ وہ لوٹے، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی تھی، اللہ کی رضا کے پیچھے لگے، واللہ ذو فضل عظیم، اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے، فرمایا شیطان تمہیں ڈراتا ہے، شیطان کے اولیاء تمہیں ڈراتے ہیں، تمہیں جو ہے وہ ڈراتے ہیں کہ تم ان سے ڈرو، لیکن یاد رکھ لو اگر تم مومن ہو تو مت ڈرو، فلا تخافوہم اور وخافونی ان کنتم مومنین، اور اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا، جو لوگ کفر کے اندر کافر ہونے کے باوجود، غلط گناہوں اور فسق و فجور کے باوجود اللہ تعالیٰ انہیں سب کچھ جو ہے وہ دے رہا ہے، اس سے غم نہیں ہونا ہے، يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخره، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کا آخرت میں کوئی نہ حصہ ہو، ان کے لیے وہاں پہ عذاب عظیم ہو، جن لوگوں نے ایمان کے بدلے کفر کو خریدا ہے اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتے ہیں اور ان کے لیے جو ہے وہ بہت ہی دردناک عذاب ہوگا، اور کافر لوگ یہ مت سمجھیں کہ انما نملی لہم خیر لانفسہم، جو ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں، جو ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں یہ ان کی بھلائی کے لیے ہے، نہیں، انما نملی لہم لیزدادوا اثما، تاکہ یہ انہیں مولت اس لیے مر رہی ہے تاکہ گناہوں میں اور بڑھ جائیں، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُحِينٌ، اور ان کے لیے جو ہے وہ بہت ہی رسوا کرنے والا عذاب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ
مہین. اور آگے اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ, اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ایسا تو نہیں چھوڑ سکتا تھا نا ایسی رہے پتہ نہ چلے کون منافق ہے اور کون مومن ہے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے حتی یمیز الخبیث من الطیب, اللہ تعالیٰ خبیث کو طیب سے الگ کرنا چاہتا ہے. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسوله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. اللہ تعالیٰ اپنے غیب میں سے جس کو چاہے اپنے رسولوں میں سے جتنی چیز کا بتانا چاہے جتنی چیز کا علم دینا چاہے اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. وما كان الله ليطلعكم على الغيب, اللہ تعالیٰ تم میں سے سب کو تو وحی کر کے نہیں نا بتاتا, اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کا انتخاب کرتا ہے اس کو بتاتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا غیب کی خبریں بتانا کہ حالات یوں ہوں گے یوں ہوں گے, جنت کے حالات آخرت کے حالات, یہ سب کچھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کے ذریعے بتایا جاتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہو گئے ہیں. نہیں, عالم الغیب کا حقیقی صفت جو ہے وہ اللہ ہی ہے. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا, اللہ تعالیٰ ہی عالم الغیب ہے, حقیقی عالم الغیب وہی ہے. اس غیب میں سے کوئی خبر اگر اپنے رسولوں کو دیتا ہے تو وہ وحی کہلاتی ہے, اور وہی وحی جو ہے انبیاء آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور اس کی تبلیغ کرتے ہیں. تو اس وحی کے ملنے کی بنیاد پہ عالم الغیب نہیں بن جاتا ہے کوئی نبی. ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسوله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. اور آگے اللہ نے فرمایا ہے وہ لوگ مت سمجھیں جو بخیل بنے ہوئے ہیں, اللہ نے جو انہیں مال دیا ہے اس پہ بخیل بن پہ بیٹھے ہوئے ہیں, مت سمجھیں کہ وہ جو ہے ان کے لیے بہتر ہے, بل هو شر لهم, یہ ان کے لیے جو ہے وہ برا ہے. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ, یہ جو کچھ جمع کر رہے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے ہیں تو یہ توق بنا کر قیامت والے دن ان کے گلے میں ڈالا جائے گا. سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ وللہ میراث السماوات والارض, اور اس زمین و آسمان کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے, اللہ تعالی جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب پہ خبر رکھنے والا ہے. آگے اللہ نے فرمایا لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. اللہ تعالی نے جب یہ فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو, من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو جو ہے وہ قرضہ حسنا دیتا ہے, تو منافق کچھ کہنے لگے کہ کیا اللہ فقیر ہو گیا ہے کہ اللہ کو دیا جا رہا ہے. اللہ نے یہود کے اس جواب میں فرمایا کہ اللہ نے ان کی بات سن لی ہے اور اللہ نے ان کی یہ بات لکھ لی ہے, اور ان کا انبیاء کو قتل کرنا یہ بھی اللہ نے لکھ لیا ہوا ہے. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ, قیامت والے دن انہیں کہا جائے گا کہ آؤ آج جہنم اور آگ کا عذاب جو ہے اسے جو ہے وہ چکھو. الذين قالوا ان الله عهد الينا الا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتم. وہ یہود یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس وقت تک کسی رسول کی بات نہ مانیں جب تک کہ وہ اللہ کے راستے میں قربانی پیش کرے, اور اس قربانی کو پھر اوپر سے آسمان سے آ کے آگ نہ کھا جائے, اس وقت تک ہم رسول کی بات نہ مانیں. تو اللہ نے فرمایا کہ اچھا اس سے کہہ دو کہ بہت سارے رسول تمہارے پاس یہ والا معجزہ بھی یہ والی نشانی بھی لے کے آئے, تو اس کے باوجود تم نے انہیں قتل کر ڈالا تھا, انہیں اس وقت کیوں قتل کیا تھا. قل قد جاءکم رسل من قبل بالبینات, بہت سارے رسول تمہارے پاس دلائل لے کے آئے, وَبِالَّذِي قُلْتُمْ اور جو مطالبہ کر رہے ہو یہ بھی لے کے آئے, فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ کیوں نے قتل کیا تھا اگر تم اپنے اس وعدے میں سچے ہو. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے کوئی ایسا جو ہے وعدہ نہیں کیا تھا.
اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو بہت سے رسولوں کو پہلے بھی جھٹلا چکے ہیں جو ان کے پاس واضح دلائل اور واضح جو ہے روشن کتابیں لے کے آئے تھے، انہیں بھی جھٹلا چکے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ایک جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت والے دن تمہیں جو ہے وہ تمہارے اجر پورے پورے کر کے دیے جائیں گے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ، سب سے کامیاب انسان وہ ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى، اے لوگو تمہیں تمہارے مالوں میں تمہاری جانوں میں آزمایا جائے گا، اور یہ اہل کتاب اور دوسرے کافروں کی طرف سے کچھ تکلیف دہ باتیں تمہیں جو ہے وہ سننے کو ملیں گی، لیکن یاد رکھو کہ ان تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، اگر تم صبر کرتے رہو تقوی اختیار کرتے رہو تو یاد رکھ لو کہ یہ سب ہیں وہ بڑے کام جو کرنے والے ہیں۔ اور اللہ نے وعدہ لیا تھا اہل کتاب سے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ، اللہ نے اہل کتاب سے وعدہ لیا تھا کہ سب کچھ لوگوں کے سامنے بیان کرو گے، کچھ نہیں چھپاؤ گے، لیکن انہوں نے بجائے بیان کرنے کے فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اپنے پیٹھوں کے پیچھے پھینکا اور دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے پیچھے لگے رہے۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا، ایسے لوگ وہ نہ سمجھیں جو لوگ بغیر کوئی کام کیے اپنی تعریف چاہتے ہیں، کچھ کرے بنا اور تعریف بھی ہماری کی جائے، یہ لوگ مت سمجھیں کہ ہم کامیاب ہو رہے ہیں۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما يفعلوا، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کو چاہتے ہیں کہ ہم کچھ کریں بھی نہ اور ہماری تعریف بھی ہو جائے کہ واہ واہ فلاں فلاں ہویا۔ فرمایا یہ لوگ جو ایسے ہوتے ہیں کہ بات تو اصل اہل کتاب کے بارے میں ہو رہی ہے، لیکن کوئی انسان ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میں پیچھے چھپ کے رہوں اور جب بات آئے تو میرے مجھے جو ہے سب سے زیادہ جو ہے اچھالا جا رہا ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا، انہیں مت سمجھیں، وَيُحِبُّونَ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ، مت سمجھیں کہ یہ لوگ عذاب سے بچ جائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے جو ہے دردناک عذاب ہوگا، اور اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس کے بعد سورت آل عمران کی یہ آخری آیات شروع ہوتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان آخری آیات کی رات کو تہجد میں تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دعائیں جو ہیں وہ سکھائی ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ، یہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں، دن اور رات کے بدلنے میں بہت ساری نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، ان عقل والوں کے لیے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، لیٹ کے، ہر حال میں، اور زمین و آسمان کی اس پیدائش پہ غور و فکر کرتے ہیں اور رب سے یہی کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ اس سب کچھ کو تو نے یوں ہی باطل تو نہیں پیدا کر دیا ہے، سبحانک پاک ہے تو اے اللہ، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، فقنا عذاب النار، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا، اللہ جہنم میں تو اسے داخل کرے گا جسے تو نے رسوا کر دیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان امنوا بربکم فآمنا، اللہ تیرے بلانے والے کے بلانے پہ ہم جو ہے لبیک کہا، ایمان لے آئے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، نیک لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا حشر کرنا۔ اور ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے اللہ جو بھی تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا وہ ہمیں پورا عطا فرما، اور قیامت والے دن ہمیں رسوا نہیں کرنا ہے، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنا وعدے سے کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ فاستجاب لهم ربهم، ایسے لوگوں کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا اور فرمایا کہ تمہارا چھوٹا بڑا عمل کسی بھی مرد عورت کا کیا ہوا اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واؤذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتی الانہار ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب۔ جن لوگوں نے ہجرت کی، اپنے گھروں سے نکالے گئے اور انہوں نے اللہ کے راستے میں انہیں تکلیفیں دی گئی، انہوں نے اللہ کے راستے میں قتال کیا، شہید ہوئے، فرمایا لو کفرن عنہم سیئاتہم، ان کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، انہیں میں لازمی ضرور بر ضرور جنت میں داخل فرماؤں گا جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے ثواب، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ کے ہاں بہت اچھا جو ہے وہ ثواب ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ کافر لوگوں کا فلاں فلاں ملک سے ایک جگہ سے دوسری جگہ اور ملکوں میں جاتے رہنا، ایک شہر سے دوسرے شہروں میں، یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے کہ یہ کہیں جو ہے یہ پتہ نہیں کتنے اچھے ہو گئے ہیں اور کتنا ان کے پاس دنیا کے اسباب ہیں، متاع قلیل، یہ تھوڑا سا فائدہ ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لیکن جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا، اپنے رب سے ڈر گئے، ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی، جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نزلا من عند اللہ، ان لوگوں کے لیے مہمانی ہوگی ان کے رب کی طرف سے۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ نیک لوگوں کے لیے سب سے بہتر وہی چیز ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اہل کتاب کی کچھ ایسے لوگ جو ایمان لائیں ان چیزوں پہ جو ان کی طرف نازل کی گئیں اور جو تمہاری طرف نازل کی، اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑا سا دنیا کی کوئی قیمت نہیں لیتے ہیں، تو فرمایا اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ایسے اہل کتاب کے لیے بھی جو مسلمان ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کے آئے، فرمایا ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اے ایمان والو، سورت آل عمران کا اختتام ہو رہا ہے، ایک آخری آیت پہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو صبر کرو، صبر دلاؤ، ورابطو، اور اللہ کے راستے میں مورچہ بند ہو کے رہو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ سورت کی آخری آیت میں گویا کہ پوری سورت کا خلاصہ ہے کہ اے ایمان والو، صحیح معنی میں ایمان لے کے آنا ہے اور صبر کرنا ہے اور دوسروں کو صبر دلانا ہے اور اللہ کے راستے میں مورچہ بند ہونا ہے، یعنی اپنے آپ کو دشمنوں سے بچانا ہے، دشمن کے سامنے اگر ہونا پڑے تو اسی طرح مورچہ بند ہو کے ثابت قدم رہنا ہے۔ وَصَابِرُوا وَرَّابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ سے ڈر جاؤ تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رابطو کا معنی یہ بھی کیا ہے کہ جو انسان سردی میں، سخت سردی میں وضو کر کے مسجد کی طرف قدم اٹھا کے جا رہا ہے، ایک ایک قدم پہ ایک نیکی اور ایک گناہ معاف ہو رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، یہ ہے رباط، یہ ہے رباط، یہ ہے رباط۔ تو گویا اللہ کے راستے میں تکلیف اٹھانا، تو اس کے لیے انسان کو، جو انسان اللہ کے راستے میں تکلیف اٹھاتا ہے، فرمایا ایسے لوگ ہیں جو کامیاب ہوتے ہیں، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ سورت آل عمران کے اختتام ہونے اختتام کے بعد، اس کے پورا ہونے کے بعد قرآن مجید کی ترتیب میں سورت النساء ہے۔ سورت النساء، نساء کا معنی ہے عورتیں، نساء ان کا معنی ہے عورتیں، اور اس میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے کچھ مسائل بیان فرمائے ہیں، اس لیے اس سورت کا نام بھی سورت النساء رکھا گیا ہے۔ یہ سورت مدنی سورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ عورتوں کے اور کچھ وراثت کے اور بہت سارے مسائل جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز کیا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اسی جان سے اس کی بیوی کو پیدا فرمایا، اور پھر اس سے اللہ تعالیٰ نے آگے بہت سارے انسانوں کو جو ہے وہ بنایا، بہت سارے مرد عورتوں کو آگے بنایا۔ اللہ سے ڈر جاؤ جس کے نام پہ تم مانگتے ہو، رشتہ داروں کو آپس میں ملاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ تم پہ نگہبان ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ النساء کی یہ آیت اپنے خطبے میں ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، جو بھی خطبہ ارشاد فرماتے تھے اس میں اس سورۃ النساء کو کی یہ والی آیت، کہ اس میں اللہ کا ایک پیغام ہے، اپنے رب سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ایک ہی انسان سے پیدا فرمایا ہے، اسی انسان سے اس کی بیوی کو پیدا کیا گیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے آگے پوری مخلوق کو جو ہے وہ پیدا کیا گیا۔ اس اللہ سے ڈر جاؤ جس کے نام پہ تم مانگتے ہو اور آپس میں ملا کے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نگہبان ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ عموماً مشہور یہ ہے کہ حضرت حوا کو اور عورت کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی کو پیدا کیا گیا، کیونکہ قرآن مجید نے یہاں پہ فرمایا ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور انہی سے ان کی بیوی کو پیدا کیا گیا۔ یہ جو پسلی کا ذکر کیا جاتا ہے یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، کیفیت اللہ اعلم۔ باقی رہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے بخاری اور مسلم میں کہ عورت کو ایک ٹیڑی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، اور سب سے ٹیڑی پسلی ہوتی ہے جو یعنی عورت کو کے مزاج کی طرف ایک اشارہ ہے، یا عورت کے اس سے اشارہ ہے کہ یہ عورت کی عموماً طبیعت میں ٹیڑھ پن ہوتا ہے اور اس میں جو ہے کج روی ہوتی ہے، اس طرف اشارہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ حقیقی جو پیدائش تھی عورت کی وہ ٹیڑھی پسلی سے ہوئی تھی، ایسا نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ان کی بیوی کو پیدا تو کیا گیا، یہ واضح ہے قرآن مجید میں، لیکن کیفیت کیا تھی واللہ اعلم، کس طرح پیدا کیا گیا اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ باقی رہا عورت کے مزاج کی طرف یہ اشارہ ہے اس حدیث میں کہ عورت ٹیڑھی پسلی کی طرح ہے، گویا کہ مفہوم اس حدیث کا یہ ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی کی طرح ہے، اس کو سیدھا کرنا چاہو تو سیدھا نہیں ہو سکتی ہے، وہ پسلی ٹوٹ تو جائے گی لیکن سیدھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے، اس حدیث سے یہ لے لینا کہ عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا ہے وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ یتیم کا مال کبھی نہ کھاؤ، اور یتیم کا مال اگر کسی کی سرپرستی میں آ جائے تو اس سے جو ہے وہ خلط مل کر کے اچھا لے لینا اور برا جو ہے وہ دے دینا، ایسا نہ کرو۔ انہ کان حوباً کبیرہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اس دور میں آج کی بنسبت یتیم کا آج کی بنسبت زیادہ تھے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ وہاں مسلمان جو ہے وہ جنگوں میں شہید ہوتے تھے اور ان کے پیچھے بچے جو ہے وہ جو ہے بچے ان کی بیوی اور اولاد رہ جاتی تھی، اور ایسے ہی بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا تھا کہ اس معاشرے میں لوگ جو ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ معاشرتی اصول اور ضوابط میں انسان خاندانی نظام میں پابند ہے، اور انسان جو ہے وہ جہاں اس کا رشتہ ہوا ہے وہاں جو ہے وہ رہتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ آگے والی آیت میں آ جاتا ہے کہ یہ اس چیز کی اجازت موجود تھی یا اس چیز میں کوئی بہت بڑا عیب نہیں سمجھا جاتا تھا جس طرح کہ اس معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ ایک انسان کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوتی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو ہیں وہ ایک وقت میں 9 اور ٹوٹل 11 بیویاں رہی ہیں، اور اس میں بہت بڑی حکمت کار فرما ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی عرب کے اندر جو ہے اس کا رواج ضرور موجود تھا، اور اس طرح کر کے جب خاندان میں یا اس طرح ہوتا ہے تو یتیم کا ہونا زیادہ ہو جانا کہ ایک عورت کا جو یعنی ایک عورت کو اگر کہیں سے طلاق ہو جاتی تھی تو اس عورت کو اس معاشرے میں ایسا ہی سمجھا جاتا تھا جیسے کہ وہ کماری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جسے طلاق ہو گئی یا کوئی بیوہ ہو گئی تو وہ بیچاری اس معاشرے میں ایسی ذلیل ہو جائے کہ اس طرح کی کوئی بری نہ ہو، نہیں، اس عورت کا معیار وہی ہوتا تھا جو کہ ایک کماری عورت کی طرح ہوتا تھا، اس کے بھی رشتے اسی طرح ہی آتے تھے جس طرح کے ایک کماری عورت کے جو ہے وہ آتے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کسی عورت کے پاس پہلے سے یتیم کوئی ہے، یا اس کا خامد فوت ہو گیا ہے، یا پہلے خامد سے کوئی اولاد رہ گئی ہے، یا بیوی آگے جو ہے اس نے کہیں شادی کر لی ہے، تو یتیموں کا ایک سلسلہ موجود تھا۔ اور اس وقت یہ بھی ہوتا تھا کہ ایک آدمی جس کی کفالت میں کوئی یتیم بچیاں ہوں کسی دوسرے کی اور ان کا مال بھی ہو، تو آدمی جو ہے اس یتیم بچی کو سنبھالتا ہے، بڑا کرتا ہے، جب جوان ہو جاتی ہے تو بجائے اس کا کسی دوسری جگہ نکاح کرنے کے خود اپنے ساتھ نکاح کر لیتا تھا، اس لیے کہ دوسری جگہ جو ہے وہاں اگر اس کا کہیں نکاح کیا جاتا ہے تو وہاں پر تو ظاہر ہے کہ یعنی خود اپنا کہیں دوسری جگہ کرتا ہے تو وہاں حق مہر دینا پڑتا ہے اور بہت سارے جو ہے اخراجات ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی اپنی ہی کفالت میں بچی کے ساتھ نکاح کرتا تھا، یعنی کسی دوسری یتیم بچی کو سنبھالا ہے، جب اسے جوان ہوئی اس سے خود جو ہے وہ نکاح کیا، تو اس کا حق مہر دینے کا جو حق ہوتا تھا اسے پورا نہیں کرتے تھے۔ تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے جو آگے والی آیت ہے، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اگر تم کسی یتیم کے بارے میں انصاف نہیں کر سکتے ہو تو پھر ان کو چھوڑ کر فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو ان کے علاوہ تم کہیں بھی نکاح کر سکتے ہو دو عورتوں کے ساتھ، یا تین کے ساتھ، یا چار کے ساتھ، یعنی تین دو کے ساتھ کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا بھی دو سے کی ہے کہ دو سے کر سکتے ہو، یا تین سے کر سکتے ہو، یا چار سے کر سکتے ہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، ہاں اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکتے، اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک سے کرو۔ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یا جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے ہیں، یعنی باندیاں جو ہیں، پھر ان سے کرو اگر تم انصاف نہیں کر سکتے ہو، یا تم اس کو کسی آزاد عورت سے نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہو، تو او ما ملکت ایمانکم، پھر جس کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ بنے ہیں اس کو ہو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا، ہاں حق مار طے ہو جانے کے بعد اگر عورت اپنی طرف سے کچھ معاف کر دیتی ہے تو انسان اسے خوشی سے جو ہے وہ کھا سکتا ہے، لیکن زبردستی عورت کا حق مہر جو ہے اسے ادا نہ کرنا، یا حق مہر جو ہے اس میں یعنی شروع میں تو نکاح کرتے وقت بہت بڑا لکھوا دیا اور بعد میں کوئی ہیلے بہانے کر کے جو ہے اسے کم کرانے کی کوشش کی، تو ایسا جائز نہیں ہوتا۔
ہاں عورت خوشی سے اگر جو ہے وہ اپنا حق مہر معاف کر دیتی ہے یا کچھ حصہ معاف کر دیتی ہے تو اس کی اجازت جو ہے وہ ضرور موجود ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ہے کہ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ اگر ایسے کچھ تمہاری کفالت میں لوگ موجود ہوں، بچے موجود ہوں جو ابھی سمجھداری کو نہیں پہنچے ہیں، تو ان کی سمجھداری کو پہنچنے سے پہلے ان کا مال ان کے سپرد نہ کرو۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، لیکن اچھے انداز سے اچھی طرح بات کر کے انہیں جو ہے وہ سمجھاؤ، اور جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں، وَابْتَلُوا الْيَتَامَى، یتیم کو دیکھو جب وہ بلوغت کو پہنچ جائے، اگر تم اس سے رشد یعنی بھلائی کے دیکھتے ہو تو فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، ان کا مال ان کے جو ہے وہ سپرد کر دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا، اور تم مت ان کا مال یہ جلدی جلدی کھانے کی کوشش کرو کہ ان کے بڑے ہونے سے پہلے پہلے ان کا مال کھا دیا جائے، نہیں۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اگر کوئی غنی ہے تو اسے اس یتیم کے مال سے بچنا چاہیے، اگر کوئی انسان فقیر ہے اور اس کی کفالت میں یتیم آگئے ہیں تو فرمایا معروف طریقے سے جو ایک جائز بنتا ہے وہ تو اپنا حصہ رکھ سکتا ہے، لیکن جو ہے انسان اس نیت سے نہیں کھا سکتا ہے کہ ان کا جو ہے وہ مال انسان ہڑپ کرنا چاہے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، لیکن جب ان کا مال ان کے سپرد کرو تو کسی کو اس پہ گواہ بنا لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے میں کافی ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں تو بہت سے لوگوں سے اپنا حساب و کتاب چھپا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ حساب لینے میں کافی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ وراثت کے تقسیم اور اصول و ضوابط دینے سے پہلے ایک ابتدائی بات بیان فرمائی ہے کہ مردوں کا بھی حصہ ہے اس سے جو ان کے والدین اور رشتہ دار فوت ہو گئے ہیں ان کی وراثت سے، اسی طرح عورتوں کا بھی حصہ ہے اس سے جو ان کے والدین اور رشتہ دار فوت ہو گئے ہیں، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ نے سب حصوں کو جو ہے وہ مقرر کیا ہے۔ اور یہ جو وراثت تقسیم ہوتی ہے تو اس تقسیم کے وقت اگر وہ رشتہ دار بھی کچھ آ جائیں جن کا حصہ نہیں ہے، یا فقیر اور مسکین بھی آ جائیں اس موقع پہ، تو انہیں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ دے دیا کرو، اور بات جو ہے وہ نرمی سے ان کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرو۔ وراثت میں تقسیم کرنے والوں کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کاش کہ اگر ہمارے بعد ہم اگر فوت ہو جائیں اور ہماری اولاد پیچھے ہو تو ہمیں جیسے ان کے اوپر جو ہے وہ خطرہ ہے ہوتا ہے، یا ان کے بارے میں کوئی ایک فکر ہوتی ہے، تو آج جن کی وراثت ہم تقسیم کر رہے ہیں یہ بھی اسی طرح ہے جیسے کہ ہماری اولاد ہوتی ہے۔ فَلْيَتَّقُ اللَّهَ وَلْيَقُولُ قَوْلًا سَدِيدًا، آگے فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، جو لوگ یتیم کا مال ظلم کے طریقے سے کھا لیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں اور ان قریب انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے وہ آیات بیان فرمائی ہیں جن میں وراثت کا قانون اور ضابطہ جو ہے وہ دیا ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اچھا ایک بات ذرا ان آیات کے ترجمہ کرنے سے پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ وراثت کا جو اصول اور ضابطہ ہے یہ فوت ہونے کے بعد ہے۔ اگر ایک انسان فوت ہو جاتا ہے تو اور اس کی کوئی جائیداد، اس کی کوئی وراثت ہے، تو اس کی تقسیم کیسے ہونی چاہیے، وہ ان اصولوں کی بنیاد پہ ہوتی ہے جو ابھی بیان ہوتے ہیں۔ لیکن زندگی میں اگر کوئی انسان دینا چاہتا ہے، لیکن انسان اگر زندگی میں کوئی اولاد کو دینا چاہتا ہے، چاہے بیٹی ہے چاہے بیٹا ہے چاہے جو بھی ہے چاہے بیوی ہے، تو اس میں یہ وراثت کے اصول نہیں چلتے ہیں کہ بیٹی کو تھوڑا دیا جائے اور بیٹے کو زیادہ دیا جائے، نہیں، وہاں پہ یہ اصول نہیں چلتے ہیں۔ یہ اصول ہے وراثت کے فوت ہونے کے بعد۔ زندگی میں حکم یہ ہے کہ تمام اولاد کو، خواہ بیٹی ہیں یا بیٹا ہیں، برابر سے دیے جائیں، برابر کا اصول چلتا ہے اور انصاف کا اصول چلتا ہے۔ وراثت کا جو حساب و کتاب ہے یہ فوت ہونے سے شروع ہوتا ہے۔
اللہ نے فرمایا ہے ان آیات میں، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے اولاد کے بارے میں کہ ان کی وراثت تقسیم اس طرح ہوگی کہ للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کو بیٹی کے مقابل میں دگنا دیا جائے گا، للذکر مثل حظ الانثیین، اور اگر بیٹیاں جو ہیں، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، اگر دو سے زیادہ بیٹیاں ہیں تو تمام کے لیے پورے مال کا تیسرا حصہ ہوگا، اور اگر ایک ہی بیٹی ہے، فَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کے لیے جو ہے بیٹی اگر ایک ہی ہے تو اس کے لیے پورے مال کا آدھا حصہ ہوتا ہے، وَلِأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اگر انسان فوت ہو گیا اس کے والدین بھی ہیں اولاد بھی ہیں تو دونوں والدین میں سے ہر ایک کو پورے مال کا چھٹا حصہ دیا جائے گا، فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، اور اگر اولاد نہیں ہے، وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ، اور والدین وارث بن رہے ہیں تو والدہ کو تیسرا حصہ دیا جائے گا، باقی سارا باپ کو ہوگا، اور اسی طرح فرمایا فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، لیکن اگر اس کے بھائی بھی ہیں، آگے اولاد وغیرہ کچھ نہیں ہے اور بھائی بھی ہیں، تو پھر والدہ کو چھٹا حصہ دیا جائے گا، اور یہ ساری تقسیم جو ہے وصیت اور قرضے کے بعد، اگر اس کی کوئی وصیت ہے تو وصیت پہلے پوری کی جائے گی، اور اگر اس کا کوئی قرضہ ہے تو وہ ادا کیا جائے گا، اور بعد میں جو ہے یہ تقسیم کی جائے گی، اور آگے لی آیت میں اللہ نے فرمایا ہے، اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ تمہارے جو زیادہ قریب زیادہ حقدار کون ہیں، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اسی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے خامد بیوی کے وراثت کو بیان فرمایا ہے، اور فرمایا کہ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، اگر بیوی فوت ہو جاتی ہے، اور أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، اگر اولاد نہیں ہے تو خامد کو بیوی کی وراثت کا آدھا حصہ دیا جائے گا، اور اگر اولاد ہے تو چوتھا حصہ خامد کو ملے گا۔ اگر بیوی کو جو ہے خامد فوت ہو جاتا ہے اور اولاد نہیں ہے تو بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا، اور اگر اولاد ہے تو بیوی کو آٹھواں حصہ جو ہے وہ ملے گا، یہ خامد کے قرضے اور اس کی وصیت کو پورا کرنے کے بعد ہے۔ اور اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ وہ کلالہ ہے، اس کی نہ کوئی اولاد ہے آگے، نہ ہی کوئی پیچھے والدین ہیں، اور اس کے بہن بھائی ہیں، یعنی اس کے کوئی بہن بھائی ہیں، امراۃن ولہ او امراۃن ولہ اخن او اختن، تو بہن بھائی ہیں تو اب یہاں برا ولہ اخن او اختن فلکل واحد منہما سدس، تو اس صورت میں اس کے تمام بہن بھائیوں کو چھٹا حصہ دیا جائے گا، اور اگر وہ زیادہ ہوں تو فاہم شرکا فی الثلث، تو ایک تہائی میں وہ برابر کے شریک ہوں گے، اور یہ بھی سب کچھ اس انسان کی وصیت اور قرضے کے بعد ہے۔ غیر مضارن، اور بغیر کوئی تکلیف دیے اس کا قرضہ اور اس کی وصیت کو پورا کرنا چاہیے۔ وصیت من اللہ واللہ علیم الحکیم، اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو کچھ احکامات بیان فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حلیم ہے۔ جب اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے کوئی والدین نہ ہو، یعنی تو تب وہ انسان کلالہ کہلاتا ہے۔ کلالہ کا مطلب یہ کہ نہ ہی اس کا کوئی آگے ہے نہ ہی اس کا کوئی پیچھے ہے، تو یہ کلالہ کہلاتا ہے۔ تو بیوی ہونا ایک الگ چیز ہے، یہ اس میں اولاد کا ہے، یعنی اولاد اگر نہیں ہے اور اس کی کوئی نہ ہی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی اس کا جو ہے وہ کوئی والدین کی طرف سے ہے، اور پھر جب بہن بھائی ہوتے ہیں تو اس وقت یہ اصول آتا ہے۔ اور یہ تمام چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ ہے اللہ کی بیان کردہ حدیں، جو اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، جس کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اور اللہ کی بیان کردہ حدوں سے تجاوز کرے گا، تو اللہ جو ہے اسے جہنم میں داخل کرے گا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے رہے گا۔ ان آیات میں ہر جتنے بھی اصول دیے گئے ہیں، ان اصولوں کی بنیاد پہ پوری وراثت کا علم جو ہے وہ مرتب کیا گیا ہے، اور یہ تمام وراثت کا جو علم ہے یہ انسان کو جاننا چاہیے، اور جتنے بھی وراثت کے مسائل ہیں انہی کے مطابق وراثت کو تقسیم کرنا چاہیے ہوتا ہے۔
اور ان تمام مسائل میں اللہ تعالیٰ نے جو وصیت ہے اس کو قرض سے پہلے ذکر کیا، حالانکہ پہلا حکم ہوتا ہے اس کا قرض ادا کیا جائے، لیکن وصیت کو پہلے اس لیے ذکر کیا گیا کہ کچھ لوگ وصیت کا خیال نہیں رکھتے ہیں کہ اس نے یہ وصیت کی ہے۔ انسان اپنے مال میں 1/3 حصے میں وصیت کرنے کا حق رکھتا ہے، لیکن ایسے لوگوں کے لیے وصیت کر سکتا ہے جن کا حصہ یہاں متعین نہیں ہے، جن کا اللہ نے حصہ متعین نہیں کیا ہے۔ باقی رشتہ داروں میں سے کسی کے لیے کوئی وہ وصیت کرنا چاہتا ہے یا کسی اور دینی کام کے لیے وصیت کرنا چاہتا ہے، تو اپنے مال میں 1/3 میں وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتا ہے۔ اور جن کا اللہ نے یہاں حصہ مقرر کر دیا ہے، اولاد کا، بیوی کا، والدین کا، بہن بھائیوں کا، جن کا حصہ متعین ہے، ان کے بارے میں وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ لا وصیت لوارثین، اس سے آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر عورت جو ہے وہ کوئی برائی کر لے تو اسے جو ہے وہ جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ گواہ پہ واللاتی اتین الفاحشۃ منکم فاستشهدوا علینا اربعۃ منکم، چار جو اس پہ گواہ لائے جائیں، فان شهدوا، اور اگر چار گواہ پورے ہو جائیں تو انہیں گھر میں بند کر دو اور انہیں جو ہے وہ سزا دو، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکالے۔ یہ شروع میں حکم تھا، پھر جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کر دیا کہ زنا کا حکم یہ ہے اور اس کی حد مقرر ہو گئی ہے، تو اب الگ سے سزا دینا ختم ہو گیا، اور جو زنا کے چار گواہ بنائے بتائے جاتے ہیں، یہ چار گواہ وہاں پر ہیں جب جہاں پہ زنا کی تہمت لگائی جائے، یعنی کوئی بندہ عدالت میں آ کے دعویٰ دائر کرتا ہے کہ فلاں فلاں نے یہ کام کیا ہے، تو اب اس کے دعوے کے ثبوت کے لیے چار گواہ چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک عورت پہ زیادتی کی گئی ہے اور وہ اپنی زیادتی کو ثابت کرنے کے لیے چار گواہوں کو لے کے آئے، ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی عورت پہ زیادتی کی جا رہی ہو تو وہ عورت جب عدالت پہ جا کر اپنی شکایت کرے گی کہ میرے ساتھ ایسی زیادتی کرنے کی کوشش کی گئی ہے یا کی گئی ہے، تو وہاں پر چار گواہ نہیں، وہ عدالت صرف اور صرف جو ہے وہ وہاں پہ دلائل دیکھے گی اور تحقیق کرنے کے بعد اپنا فیصلہ صادر کرے گی۔ یہ جو ہے یہ ڈاکہ ہوتا ہے اور یہ زیادتی یا ظلم ہوتا ہے، یہاں پہ چار گواہوں کی ضرورت نہیں ہے۔ چار گواہ وہاں ہوتے ہیں کہ کوئی دوسرا انسان کسی کے خلاف بات کرتا ہے، تو یہاں چار گواہوں کی ضرورت ہے کہ اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ چار گواہ لے کے آؤ۔ اور آگے اللہ نے فرمایا ہے کہ توبہ قبول اس وقت ہوتی ہے جب انسان فوت ہونے سے پہلے پہلے، اس روح کے نکلنے سے پہلے پہلے توبہ کر لے، جب فرشتوں کا آنا اسے نظر آ رہا ہو تو اس وقت کی توبہ کوئی کی ہوئی کوئی اللہ کے ہاں معیار نہیں رکھتی ہے۔ اسی طرح خاندانی چیزوں میں اس اصول کو بھی توڑ دیا گیا کہ ایمان والوں کے لیے حلال نہیں ہے کہ باپ کے فوت ہونے کے بعد اپنی دوسری ماں جو ہوتی ہے اس کو بھی وراثت میں سمجھ لیا جائے کہ یہ بھی ایک وراثت کے طور پہ غلام بن گئی ہے یا باندی بن گئی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، ایسا جو ہے وہ جائز نہیں۔ ایسے ہی انسان اپنی بیوی کے ساتھ ایسی بھی کوئی زیادتی نہیں کر سکتا ہے کہ اسے تنگ کرے تاکہ طلاق دینے کی بجائے وہ عورت اس سے خلع لینے پہ مجبور ہو جائے، اور خلع کے ذریعے جو اس نے مال دیا ہوا تھا، اس لیے کہ طلاق کی صورت میں تو مال واپس نہیں ملے گا، اور جب وہ خلع لے گی تو ظاہر ہے اسے حق مہر واپس کرنا پڑے گا۔ فرمایا اس طرح بھی نہ کرو۔ وعاشرہن بالمعروف فإن کرہتمہن، ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم ناپسند کر رہے ہو اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بھلائی رکھی ہو، ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ پہ کوئی دوسری بیوی سے نکاح کرنا چاہو اور اسے کوئی حق مہر دیا ہو تو خزانہ بھی دیا ہوا ہو تو واپس نہیں لے سکتے ہو۔ اتاخذونہ بہتانا وإثما مبینا، یہ اگر تم لوگے تو بہت بڑا گناہ جو ہے وہ کر رہے ہو۔ کس طرح تم لیتے ہو؟ وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا، تم ایک دوسرے کے پاس جا چکے ہو تو کس طرح ایک دوسرے پہ اس طرح کے ظلم و زیادتی کرو گے؟ اور آگے اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کے اس قانون کو بھی توڑ دیا ہے کہ کوئی انسان اپنی باپ کی منکوہ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا،
جس سے باپ نے نکاح کیا ہو یہ اس کی اولاد ہے یا نہیں ہے، یہ اپنی اس ماں سے نکاح نہیں کر سکتا۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، جو پہلے ہو چکا وہ اللہ نے معاف کر دیا، اب آگے کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ وَسَاءَ سَبِيلًا، اور یہ بہت برا جو ہے وہ راستہ ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو احکامات اس صورت میں بیان فرمائے، اور اس سے آگے وہ محرمات بیان ہو رہی ہیں کہ جن کے ساتھ نکاح کرنا انسان کے لیے کسی طرح جائز نہیں، کون ہے محرم اور کون ہے غیر محرم، وہ اس سے آگے بیان ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کو ہم اس سے اگلی کلاس میں، اگلے درس میں جو ہے وہ جانیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل جتنے ہم سنے ہیں ان کو سمجھنے کی اور ان پہ جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔